الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک مال اور دوسری اولاد، جو اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت کا سبب بنتی ہے. فرمایا اگر تم غافل ہو گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے. مال اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جس کو ہمیں صحیح استعمال کرنا سیکھنا ہے. دو طبقے ہیں، بعض مال کے اتنے شیدائی کہ دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کے پیچھے، اور بعض مال کے اتنے مخالف کہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. دونوں ٹھیک نہیں. کام بھی کرنا ہے، اور جو مال اللہ تعالی دے اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے. توجہ طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مال کے لیے قرآن میں دو لفظ استعمال کیے. ایک لفظ استعمال کیا خیر کا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ، تذکرہ مال کا ہے لیکن لفظ خیر کا استعمال کیا. دوسری جگہ فرمایا ان ترک خیرا الوصیت للوالدین، یہاں بھی خیر کا لفظ استعمال ہوا. تو کوئی ایسی چیز تو ہے نا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت خیر کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالی نے اس کے لیے قیاما کا لفظ استعمال کیا. دو چیزوں کو قرآن مجید نے قیاما کہا، ایک بیت اللہ کو. فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ رب العزت نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے انسانوں کے قیام کا سبب بنایا. اور یہی قیام کا لفظ اللہ نے مال کے لیے بھی استعمال کیا. فرمایا وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اب مفسرین نے اس میں فرق لکھا کہ مال انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے، اور بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نعمتیں ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانچ نعمتیں ہیں تم ان کی قدر کرو، اغتنم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ سے پہلے، تو قابل قدر چیز ہوئی نا. فرمایا مال کی قدر کرو غربت سے پہلے. تو اس تمام بات سے یہ بات سامنے آئی کہ مال اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، جس نے اس کو اچھا استعمال کر لیا اور جو اس کی رو میں بہ گیا یہ اس کے لیے زحمت بن گیا، رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے. رحمت اس کے لیے کہ جس نے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کیا، اور جس نے عیش و آرام کا نقطہ لگا دیا تو یہ رحمت کی بجائے اس کے لیے زحمت بن گیا. اسی لیے آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے. آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قاد الفقر ان یکون کفر، ممکن ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا دے. خاوند کام نہ کرے تو ذرا اس کی بیوی کی باتیں سنا کرے، وہ کیا بولتی ہے. اس کے سامنے شریعت کی نام لو تو وہ شریعت کے بھی خلاف بولے گی. تو تنگ دستی کو ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے کفر میں پڑنے کا اندیشہ تھا. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی قدر کرو. اسی لیے مال کو ایک دم ہی سب لٹا دینا کہ انسان خود خالی اور کنگال ہو کے بیٹھ گیا، اس کو بھی منع کر دیا گیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَبْسُطْحَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. ایک ہی دفعہ میں نہ لٹا دو کہ بعد میں تمہیں حسرت اور ندامت ہو. تو اس قدر کرنے والی چیز کی قدر کرنی چاہیے، ہاں اس کی پوجا بھی نہیں کرنی چاہیے. کئی مرتبہ انسان مال کی پوجا بھی تو کرنے لگ جاتا ہے نا. زن پرست، زن پرست، زر پرست، بت پرست، شہوت پرست، سب کی سب بت پرستی کی قسمیں. تو کئی بندے زر پرست بن جاتے ہیں. اب سنیے سبحان اللہ قرآن مجید نے کیا حقیقتیں کھولی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ اے رب کریم وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری آنے والی اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا. تو مفسرین نے لکھا کہ نبی کی شان بہت بلند ہوتی ہے کہ وہ اس بت کو جو سامنے رکھا ہوا ہے اس کی پرستش سے گھبراتے ہیں. فرمایا نہیں، ان کا مطلب یہ بت نہیں تھا، ان کا مطلب تھا سونے چاندی کے بت، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو سونے چاندی کے بتوں کی پرستش سے بھی بچا لینا. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے وقت محراب میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے یا صفرا یا بیضا غر غیری، اے سونے اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک صحابہ کرام کی بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور دریا سے محفوظ اپنے گھوڑے نکال کر لے گئے، مگر اہل علم کے نزدیک یہ اتنی بڑی کرامت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک بڑی کرامت ان کی یہ ہے کہ جب فتوحات کا سلسلہ چلا اور اللہ نے ان کے سامنے سونے چاندی کے دریا بہا دیے، وہ اس سونے چاندی کے دریا سے اپنے ایمان کی کشتی کو سلامت بچا کر نکل گئے۔ ذہن میں رکھنا کہ مال آتا ہے تو وبال بھی آتا ہے، مال آتا ہے تو وبال بھی آتا ہے، اس لیے یہ دنیا جادوگرنی جادو کرتی ہے بندے پہ۔ ایک جادو تو وہ تھا جو فرشتے لے کر آئے ہاروت و ماروت، اللہ کے حکم سے آزمائش تھی بندوں کے لیے۔ اس جادو کے اندر ایک تاثیر تھی، قرآن مجید نے گواہی دی کہ اس جادو کے ذریعے سے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ بندے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائیاں ڈال دیتے تھے۔ تو دنیا کا جادو وہ جو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائیاں ڈال دے، لیکن دنیا ایسی سہارا ہے، جادوگرنی ہے، کہ جب اس کا جادو چل جاتا ہے یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے، اور جو بندہ اپنے پروردگار سے دور بن ہٹ گیا، irreparable loss، اس کا کوئی کمپنسیشن ہو نہیں سکتی۔ لکل شیئن اذا فارقتہ عوضو، اے دوست تو کسی چیز سے بھی جدا ہو تو تیرے لیے کوئی بدل موجود ہے، ولیس للہ ان فارقت من عوضی، اللہ سے تو جدا ہو گیا تیرے لیے اس کا کوئی بدل موجود نہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی، فرمایا الدنیا رأس کل خطیئہ، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، مال کی محبت، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، باقی ساری برائیاں اس سے آگے جنم لیتی ہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ وتارکوہا مفتاح کل فضیلہ، اور اس کا ترک کر دینا یہ ہر فضیلت کی کنجی ہے۔ دنیا کا بھی کیا حال ہے، اللہ اکبر، حرامها عذاب، اگر حرام طریقے سے ملی تو عذاب ہے، وحلالها حساب، حلال طریقے سے بھی پالی تو حساب پھر بھی دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اس مال کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس کی مثال پانی کی مانند ہے، ایک آدمی اگر کشتی چلانا چاہتا ہو تو وہ ریت پہ تو نہیں چلے گی، کہاں چلے گی، پانی میں، لیکن میں پانی میں تب چلے گی جب پانی کشتی کے نیچے رہے، پانی کشتی کے نیچے رہے، کشتی دوڑتی رہے گی، اس کے اوپر تیرتی رہے گی، اور اگر پانی کشتی کے اندر بھر جائے تو ڈوبنے کا سبب، نیچے رہے تو تیرنے کا سبب، اندر بھر جائے تو ڈوبنے کا سبب۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ مال جیب میں رہے تو تیرنے کا سبب، جب دل میں گھس جائے تو ایمان کی کشتی ڈوبنے کا سبب۔ اس لیے اس کو جیب تک رکھنا چاہیے، ادھر نہیں آنے دینا چاہیے. مرغابی پانی پہ بیٹھتی ہے، اپنا وقت گزارتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جب شکاری اس کو شکار کرنا چاہتا ہے وہ فوراً اڑ جاتی ہے. تو علماء نے لکھا کہ اس کی بنیادی وجہ کہ اس کے پر اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں تر نہیں ہوتے، جیسے آئلی چیز ہوتی ہے نا کوئی، کہ پانی میں تر نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے پر ایسے بنائے ہیں کہ پانی پہ بیٹھتی ہے مگر اپنے پروں کو پانی میں تر نہیں ہونے دیتی، چونکہ پر خشک ہوتے ہیں. جیسے ہی اس کو شکاری کا پتہ چلتا ہے اسی وقت وہ ایک ہی لمحے میں وہیں سے اڑ کر ہوا میں چلی جاتی ہے. اور اگر کبھی اس کے پر تر ہو جائیں تو یہ اڑ نہیں سکتی. پانی کی یہی مثال، بندے تیری مثال مرغابی کی اور تیرے مال کی مثال پانی کی، یہ تیرے پاس رہے مگر تیرے پروں کو تر نہ کرے، تاکہ جب موت کا بلاوا آئے تو تیرے لیے پھر اڑ جانا، اڑان لینا وہ آسان ہو. اور اگر تو نے اپنے پروں کو تر کر لیا تو پھر کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اور آگے سے جواب میں کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جب بندے کے پاس مال آتا ہے تو بندے کے پاس ساتھ وبال بھی آتا ہے. تو انہوں نے وبال لکھا کہ کیا وبال ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا وبال مال کا یہ ہے کہ بندے کے لیے معصیت کرنی آسان ہو جاتی ہے. جو بھی مالدار ہے اس کے لیے گناہ کرنا بہت آسان، خود کرنا چاہے تو گناہ کے مواقع موجود ہیں، پیسہ جو ہوا، اور کئی مرتبہ لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو گناہوں میں گھسیٹ لیتے ہیں. شیطان کے نمائندے بھی تو ہوتے ہیں نا، کہیں مرد لگ گیا تو وہ لے کے کلب میں چلا گیا، کہیں عورت لگ گئی تو اس نے گھر برباد کر دیا. تو جس کے پاس مال ہے وہ تھریٹ میں تو ہر وقت ہی ہے نا. تو فرمایا کہ سب سے پہلا وبال کیا، کہ جس بندے کے پاس مال ہوتا ہے معصیت کا دروازہ کھولنا اس کے لیے بہت آسان. نفس کہتا ہے سفر پہ جا رہے ہو بزنس کے لیے، فلاں جگہ جا کر رہو گے، وہ تو ہے ہی 7-star ہوٹل، بڑی سیکریسی ہے، تمہارے کمرے میں مہمان آ جائیں گے، نہ بیوی کو پتا نہ کسی اور کو، اپنا وقت گزارو. اور لگے گا بھی کیا، وہ کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ اتنا کچھ میرے پاس ہے. تو گناہ شیطان آسان کر کے پیش کر دیتا ہے، اس لیے بندہ ہر وقت خطرے میں، کہیں اپنا نفس گناہ میں اس کو کھینچتا ہے اور کہیں خود نہ بھی کھینچنا چاہے تو دوسرے لوگ اس کو گناہ کا موقع مہیا کر دیتے ہیں. کئی دوستی ایسے بن جاتے ہیں، وہ اس کو پتہ نہیں کس کس جگہ کا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو گناہ کے جو وبال ہیں ان میں سب سے پہلا وبال کہ بندے کے لیے معصیت کا دروازہ کھلنا بہت آسان ہوتا ہے، دوسرا وبال کہ چونکہ اللہ رب العزت نے مال دیا تو بندہ اپنے گھر میں ہر سہولت کو لاتا ہے، بڑا گھر بنا لیا، ایئر کنڈیشن بنا لیا، اچھے گدے بچھا لیے، خوب اس کو ڈیکوریٹ کر لیا، تو بندے کا جسم سہولت پسند ہو جاتا ہے، یہ وبال، اس سہولت پسندی کی وجہ سے دین کی خاطر مجاہدہ قربانی سب مشکل، جسمی سہولت پسند ہے، اس کو نظر آتا ہے جی حج پہ تو بڑا ہی مجاہدہ ہے، جی نہیں ہو سکتا ہم سے، اس کو یورپ جانا مجاہدہ نظر نہیں آتا، حج مجاہدہ نظر آتا ہے، جسم سہولت پسند جو ہو گیا مشکل نظر آتی ہے. اب جب جسم سہولت پسند ہو گیا تو پھر دنیا ہی میں اس کو جنت بنی ہوتی ہے، گاڑی بھی ایسی، دفتر بھی ایسا، گھر بھی ایسا، پھر بیوی بھی دل لبھانے والی لے لی، تو اس کا گھر اس کی چھوٹی سی جنت بنی ہوتی ہے. تیسرا وبال یہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا مرنے کو دل نہیں چاہتا. اور واقعی بات سمجھ میں آنے والی ہے، گھر بھی ہے، گھر والی بھی ہے، ہر نعمت ہے، کھانا پینا، عیش آرام، جو اللہ نے نعمت دنیا میں بنائی سب ہے. اب وہ جو چھوٹی سی جنت اس کی بن گئی، اس میں سے جاتے ہوئے دل کو ہول پڑتا ہے. دیکھو ہمارے بزرگوں نے کیسے سپیل آؤٹ کر کے ایک ایک چیز بتائی. تو مال کا پہلا وبال، معصیت کا راستہ آسان، دوسرا وبال، انسان کا جسم سہولت پسند ہو جاتا ہے تو دین کے کام کرنے اس کو مشکل نظر آتے ہیں. کہو نا اس کو بھئی نکلو تین دن کے لیے، اس کی جان نکلتی ہے، کون جائے گا، چٹائیوں پہ سوئے گا، اپنا بستر اٹھائے گا، کوئی معمولی کام ہے؟ تو بہت مجاہدہ ہے. تو جسم سہولت پسند ہونے کی وجہ سے دین کے ایسے جو خیر کے کام ہیں ان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس مال ہے سب ایسے ہیں، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو خوب دیا اور وہ اس کو دین کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں اور اپنے جسم کو مشقتوں اور مجاہدوں میں بھی ڈالتے ہیں. مگر عمومی بات کی جاتی ہے، عام طور پر یہی دیکھا گیا، معصیت کا راستہ آسان، بدن سہولت پسند، لہذا دین کے کام کرنے میں مشکل آ جاتی ہے، اور تیسرا کہ انسان کو چونکہ ایک جنت نما چیز مل جاتی ہے، ہر چیز اپنی من مرضی سے پوری کی، تو اس چھوٹی سی جنت سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، پھر موت کے نام سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، دل گھبراتا ہے یہ کیا نام لیا. اور چوتھی بات، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مال آتا ہے تو پھر بندے کے دل میں سٹیٹس حاصل کرنے کی خواہش بھی جنم لیتی ہے، کہیں سیاست میں آ گئے، کہیں چیئرمین بن گئے، کچھ نہ کچھ نمایاں ہونے کو دل چاہتا ہے سیاست میں، تو حب جا اس کے اندر آ جاتی ہے، یا بادشاہ بنتا ہے یا پھر بادشاہ گھر بنا کرتا ہے. پیچھے بیٹھ کے سیاست، کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے. اور پانچویں چیز فرمایا کہ اگر کوئی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا بھی لے تو آخری وبال یہ کہ اس میں دل بندے کا اٹکا ضرور رہتا ہے. اب میں نے اپنی فیکٹری کو بڑا کرنا ہے، ماڈرنائزیشن، بیلنسنگ، اس میں اٹکا ہوا گیا. اب میں نے اپنے کام میں یہ شعبہ شروع کرنا ہے. اب وہ شعبے کا خیال، کام اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کو سمیٹنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ کبھی پرچیز ڈپارٹمنٹ نے ستایا ہوتا ہے، کبھی سیل ڈپارٹمنٹ نے ستایا ہوتا ہے، کیونکہ کام کرنے والے تو دوسرے ہوتے ہیں، ان کو تو دکھ نہیں نہ ہوتا کسی چیز کا. یہ تو اوپر جو خود مالک ہوتا ہے نا، درد اس کو ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا غیر ذمہ داری کا اظہار کرے یا اوپر سر پہ چڑھ کے نہ رہے تو ہر بندہ لوٹنے کو تیار، تو مجبوری ہے اس کی. لہذا ہر وقت سوچ سے دماغ بھرا ہوتا ہے، اس کو وبال کہتے ہیں. اس لیے بندہ ایسا چاہتا ہے کہ میری زندگی طویل ہو، میں یہ پروجیکٹ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں. لمبی زندگی کی امید دل میں آ جاتی ہے. اور آخری وبال کہ جس نے مال کمایا ہوتا ہے اس کو تو پھر بھی درد ہوتی ہے، خیال رکھتا ہے اولاد کی تو محنت ہی نہ لگی ہوتی، اولاد کو وہ مفت میں ملتا ہے، وہ ایزی لیتی ہے. تو اولاد عام طور پر بگڑنا ان کا آسان ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا وبال ہے اس کا. بیوی بگڑتی ہے، اولاد بگڑتی ہے، سہولت پسند ہو جاتے ہیں، بس ان کو انجوائے کرنے کی فکر پڑی ہوتی ہے، یہی مصیبت ہے. لیکن جیسے سانپ ہے نا، زہر بھی ہے اس میں تریاک بھی ہے، اسی سانپ میں زہر بھی ہوتا ہے اور زہر کا تریاک بھی اسی میں ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سانپ کا منتر سیکھ لیتے ہیں، تو سانپ کو وہ پکڑ لیتے ہیں، سانپ انہیں کچھ نہیں کہتا. اللہ کی شان، ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایسے بندے کو دیکھا. شوگر مل میں جس وقت جنرل مینیجر تھے، تو وہاں چونکہ دیہاتی علاقہ تھا، تو جب پروجیکٹ لگنے لگا تو وہاں کھیتوں سے ادھر ادھر سے سانپ نکلتے تھے. تو مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ بھائی ایک بندہ ایسا رکھ لو کہ جو منتر بھی جانتا ہو اور آگے پیچھے کوئی ہیلپر کا کام بھی کرے. ایک بندہ رکھ لیا، ایسا خدا کا بندہ، سانپ دیکھتا کہتا یہ تو سویا ہوا ہے، اس کو پہلے جگانا ہے. وہ سانپ کو ہاتھ مار کے جگاتا تھا، اور جب سانپ بھاگنے لگتا پھر اس کو پکڑتا تھا. اللہ کی شان، پتہ نہیں اس کے پاس کیا تھا، مگر وہ سانپ کو اسی وقت پکڑ کے ایسے جیسے ریل بناتے ہیں نا، گولا بناتے ہیں، ایسا گولا بنا کے جیب میں ڈال لیتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور کئی مرتبہ سانپ کو پکڑتا تھا، ہم سوچتے تھے سانپ پکڑے گا، دانت توڑے گا، پھر جا کے کچھ کام بنے، کچھ بھی نہیں کرتا تھا. یعنی لوگوں کے سامنے اس نے سانپ پکڑا، ایک بڑا جو ایک میٹر کے قریب لمبا تھا، اور اس نے پکڑ کے اس کو اپنے گلے کے گرد لپیٹ لیا. یا اللہ، اللہ کی شان. تو بتانا یہ مقصد تھا کہ کچھ لوگوں کو سانپ کا منتر آ جاتا ہے تو پھر سانپ کے نقصان سے وہ بچ جاتے ہیں. اللہ والے بندے کو دنیا کے سانپ کا منتر سکھا دیتے ہیں پھر دنیا ان کو نقصان نہیں دیا کرتی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے دنیا کا منتر سیکھا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہ اس کی اولاد میں اور اس کے رزق میں برکت دے دے. فرمانے لگے اتنی برکت ہوئی کہ 140 پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے. 140، ایسی اللہ نے اولاد میں برکت دی. اور فرماتے ہیں کہ مال میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹیں توڑا کرتا تھا. یا اللہ، لکڑی والے کلہاڑے سے، وہ کوئی تولے تو نہیں نہ ہوں گے، پھر تو کلوز میں ہوگا پھر سونا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی دعا نے مجھے اتنا رزق دیا اور اتنی اولاد عطا فرما دی. تو ان کے پاس یہ سب کچھ تھا مگر یہ چیز ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے اس دنیا کے سانپ کا منتر سیکھ لیا تھا. لہذا اللہ رب العزت جس کو یہ نعمت دے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھے، کہیں یہ سانپ ڈس نہ لے. محتاط رہے. کیسے ڈستا ہے مال؟ مال ایسے ڈستا ہے کہ بندے کی آواز میں مال کی جھنکار پھر شامل ہو جاتی ہے. اور تو مجھے جانتا نہیں ہے، جب یہ کہتے ہیں نا تو مجھے جانتا نہیں ہے، اب زہر ساتھ شامل ہو گیا جس نے اس کو متکبر بنا دیا. یہ بڑی مصیبت ہے. چنانچہ بڑا بول بندہ بول بیٹھتا ہے. اور یاد رکھنا کہ بڑا بول بندے کے برباد ہونے کا سبب بنتا ہے. کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. جتنا مرضی انسان اللہ کو مال دے دے، جتنا مرضی اللہ رب العزت انسان کو مال دے دیں، بندے کی زبان سے کبھی بھی بڑا بول نہیں نکلنا چاہیے. اور جھکنا چاہیے، اللہ تیرے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں، تو میری اوقات سے زیادہ مجھے عطا فرما رہا ہے. لیکن کئی دفعہ مال گردن میں سریا، گردن جھکتی نہیں ہے، کہیں میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر انسان نقصان اٹھاتا ہے. کئی دفعہ عاجز نے واقعہ سنایا کہ ایک کاشتکار تھا جس کی اتنی ایگریکلچر لینڈ تھی کہ اس کی زمین میں کئی ریلوے اسٹیشن لگا کرتے تھے. پہلا ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں، پھر گاڑی چلتی تھی اور جہاں رکتی تھی تو دوسرا ریلوے اسٹیشن بھی اس کی زمین میں، اور پھر چلتی تھی تو تیسرا ریلوے اسٹیشن بھی اس کی زمین میں. کتنا بڑا لینڈ لارڈ ہوگا بھائی، اربوں پتی. شہر کے چوک میں کھڑا آئس کریم کھا رہا ہے، دوست سے بات چیت کی کل کہاں تھے، اس نے کہا بس میں پریشان تھا، کچھ کاروبار چل نہیں رہا، مسئلہ ہے میرا. تو جب اس نے کہا نا چل نہیں رہا تو اس میں عجب تکبر، کہنے لگا یار کیا مسئلہ ہے تمہارا، ہر وقت پریشان رہتے ہو، آئے گا کہاں سے؟ اور مجھے دیکھو، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لگاؤں گا کہاں پہ؟ بات سمجھ رہے ہیں نا، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لگاؤں گا کہاں؟ میری تو 40 نسلوں کو پرواہ نہیں. اللہ رب العزت کو اس بندے کا بڑا بول نا پسند آیا. ایک بیماری میں مبتلا ہوا، 6-8 مہینے کے بعد دنیا سے چلتا بنا. ایک ہی اس کا بیٹا تھا، عمر 18 سال، وہ اس کے تمام مال کا وارث بن گیا. اب جب اس کو اتنی دولت مل گئی تو جیسے میں نے بتایا نا کہ پھر گناہ کی طرف گھسیٹنے والے بھی چپک جاتے ہیں. 18 سال عمر تھی، اس کو کسی نے نوجوانی کا راستہ دکھا دیا. انجوائے کرو بھئی، اس کام میں پڑ گیا، عیاشی میں. ہر دوسرے دن نیا مہمان اس کے پاس آ رہا ہے، پیسہ لٹانا شروع کر دیا اور جوانی بھی لٹانی شروع کر دی، پرواہ ہی نہیں. حتیٰ کہ کرتے کرتے بالآخر اس کو پینے پلانے کا چسکا بھی کسی نے ڈال دیا، کیونکہ عیاشی بالآخر نشے تک انسان کو لے کے جاتی ہے. اب شراب اور شباب دونوں کام. چند سال گزرے، باپ کا پیسہ لٹا رہا ہے، خوب. کسی نے اس کو بیرون ملک کا دروازہ دکھایا، آو تمہیں کلب لے کے چلتے ہیں. وہاں تو دنیا ہی اور تھی، اب اس کی عادت بن گئی. یہ ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک مہینہ کے لیے جاتا اور لاکھوں روپیہ وہاں لٹا کے واپس آتا. ماں نے سمجھایا، لوگوں نے سمجھایا، اس کے کان پہ جیوں ہی نہیں رینگتی تھی. یہ نشہ ہی ایسا ہے کہ جب لگ جائے تو بندے کو پھر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. حتیٰ کہ اس کے پاس جتنا کچھ بینک میں مال تھا اس نے سارا انہی کاموں میں لٹا دیا. اب زمین بکنا شروع ہو گئی، زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسہ ملتا باہر جا کے عیاشی کراتا، پھر زمین بیچتا، اور 2-4 سال نکلے ساری زمین ہی بک گئی. اس نے 10-12 سال اتنی عیاشی کی کہ جوانی بھی لٹا بیٹھا، بیماریوں کا مجموعہ. جو روز ہی یہی کام کر رہا ہو، صاف ظاہر ہے کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے گا. چنانچہ بیمار بھی ہو گیا، کمزور بھی ہو گیا، اور ایک وہ وقت آیا کہ جب اس کو اپنا گھر بھی بیچنا پڑا. اور پھر اس پر وہ وقت آیا کہ جب کھانے کا نہیں تھا اس کے پاس کچھ، نشہ جو کرتا تھا، کمائی تو تھی نہیں. چنانچہ یہ شہر کے اسی چوک میں کھڑے ہو کر جس میں اس کے باپ نے تکبر کا بول بولتا تھا، یہ بیٹا اسی چوک میں کھڑے ہو کر اللہ کے نام پہ بھیک مانگتا تھا. اللہ نے دکھا دیا، میں پروردگار اگر دینا جانتا ہوں تو میں پروردگار لینا بھی جانتا ہوں. تو نکتے کی بات یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت جب یہ نعمت کسی کو دیں تو وہ گردن جھکائے، گردن اٹھائے نہیں، اکڑنا اپنے اندر پیدا ہونے دے، میں اپنے اندر نہ پیدا ہونے دے، یہ نعمت کی ناقدری ہوگی. کسی کو کم نہ سمجھے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. عام طور پر بندہ پھر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. ذرا بات ہو، تیرے جیسے کو تو میں خرید کے یہ کر دوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حقیر سمجھتا ہے. چنانچہ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بزنس مین تھا، پسند کی شادی کی. شادی کے ابتدائی دنوں میں بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اپنے گھر میں، کوٹھی میں، دروازے پہ کسی سائل نے آواز لگائی، اللہ کے نام پہ دو. اس کی بیوی جو تھی نا، اس کی عادت تھی، وہ نیک خاتون تھی، اس کی عادت تھی کہ وہ گھر کے دروازے پہ آئے ہوئے سائل کو کبھی خالی نہیں جانے دینا چاہتی. اس نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک روٹی اس کو دے دوں. اس نے کہا دے دو. روٹی دینے چلی گئی. اب جانے اور آنے میں کوئی منٹ دو منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں. اتنے میں صاحب کا موڈ آف ہو گیا. واپس آئی تو اس نے گالیاں نکالنے شروع کر دیں کہ یہ آ جاتے ہیں مشٹنڈے لفنگے کہیں کہ کام نہیں کرتے, مانگتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. بیوی نے سمجھایا ہم نے تو اللہ کے نام پہ دیا ہے کوئی نہیں. بولنا شروع کر دیا. بس اللہ کو اس کا یہ اس سائل کو گالیاں دینا ناپسند آ گیا. پھر کیا ہوا, دن بدلنے شروع ہو گئے. پہلے ڈیل کرتا تھا تو بینیفٹ ملتا تھا, پروفٹ آتا تھا. اب جو ڈیل کرتے ہیں اسی میں لاس. ایک ڈیل, دوسری ڈیل, تیسری ڈیل, کاروبار گھاٹے میں جانا شروع ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ایسا وقت آیا کہ لینے کی بجائے الٹا دینے والا بن گیا. ایک وقت تھا لاکھوں لینے تھے اور آج وقت آ گیا کہ لاکھوں دینے پڑ گیا. لینے والوں نے جب اس کو ٹائٹ کیا گھر بھی بیچنا پڑا. حتیٰ کہ اس نے فرسٹریشن کے اندر آ کر ایک دن اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی. وہ اپنے والدین کے گھر آ گئی, وہاں رہی. خوبصورت نیک نوجوان لڑکی تھی, اس کو دو تین سال اپنے ماں باپ کے گھر رہنا پڑا. اچانک اس کے لیے پھر کہیں سے رشتہ آیا. یہ بندہ بھی بزنس مین تھا اور اچھے بڑے گھر میں رہتا تھا, آسودہ حال تھا. ماں باپ نے دیکھا کہ بھئی بہت اچھا رشتہ ہے, انہوں نے اس کا نکاح ثانی کر دیا, شادی کر دی. یہ اپنے نئے خاوند کے پاس آ گئی. شادی کے ابتدائی دنوں میں خاوند کے پاس بیٹھی کھانا کھا رہی تھی, پھر دروازے پہ سائل آیا اللہ کے نام پر. اس نے اپنے اس خاوند سے پھر پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک روٹی میں دے دوں. اس نے کہا دے دوں. یہ روٹی دینے گئی, جب کباڑ کھول کے دینے لگی تو اس نے چیخ ماری. خاوند بھاگا, کیا ہوا میری بیوی کو؟ جب گیا تو دیکھا اس کا رنگ پیلا, پسینہ آیا ہوا, ٹھنڈا جسم. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میں سائل کو روٹی دینے کے لیے جب میں نے دروازے کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ میرا پہلا خاوند میرے دروازے پہ سائل بن کے کھڑا تھا. اس کے خاوند نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اچھا تم پہچانو, ایک ایسا دن تھا جب میں تمہارے دروازے پہ سائل بن کے گیا تھا. اللہ نے سائل کو گھر بھی دے دیا, بیوی بھی دے دی, اور جو گھر اور بیوی والا تھا اس کو سائل بنا کر ان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. تو میرے دوستو, جو بندہ تکبر کا بول بولتا ہے نا, تو اللہ رب العزت اسے ٹیبل کے دوسری طرف بھی بٹھا سکتے ہیں. آج تو یہاں بیٹھے نا مالک بن کے, کل وہاں بھی بٹھا سکتے ہیں مانگنے والا بنا کے. اس لیے یہ اہم بات ہے کہ یہ نعمت جب اللہ کسی کو عطا کرے تو اس کا شکر ادا کریں, اور الٹا اور زیادہ اللہ کے سامنے جھکیں اور عاجزی کریں. عجب اور تکبر نہ اپنے اندر پیدا ہونے دیں. بس یہ منتر ہے اس سانپ کا, یوں سمجھ لیں. جب آپ نے یہ سمجھ لیا اب آپ کو مال نقصان نہیں دے سکتا. آپ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں اور جنت میں اپنے رتبے اونچے کر سکتے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ تو اس مال کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اپنی آخرت بناتے ہیں, اور کچھ کے دل میں ایسی محبت آ جاتی ہے کہ وہ بس دنیا ہی میں اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. دنیا ہی میں اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. مال کی محبت ان کے دل میں آ جاتی ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ مال بہترین غلام ہے اور انسان کا بدترین آقا ہے. غلام بنا کے رکھو تو یہ تمہارا بہترین غلام ہے، اور اسے اپنا آقا بنا لو تو یہ بدترین آقا ہے بندے کا. ایسی محبت دل میں آتی ہے کہ بندے کا مال خرچ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. اس کا نام ہے بخل، کنجوسی. چونکہ ایک ٹاپک چل رہا تھا تو ہم نے سب سے پہلے شہوت کے اوپر گفتگو کی، پھر اس کے بعد ہم نے غصہ اور غضب کے اوپر گفتگو کی. کل کا عنوان یہی تھا، غضب غصے کے اوپر. کافی دیر بات چیت ہوتی رہی اور مجھے بھی تسلی تھی کہ ماشاءاللہ یہ ٹاپک ایسا ہے، آج میں جتنا لمبا بولتا رہوں کسی کو غصہ نہیں آ سکتا. اور آج کا عنوان بخل. ہمارے مشائخ نے انسان کے سینے میں کچھ لطائف کی نشاندہی کی، اس میں پہلے کے ساتھ شہوت وابستہ، دوسرے کے ساتھ غضب وابستہ، تیسرے کے ساتھ بخل وابستہ. اس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں. یہ بخل کیا ہوتا ہے؟ شریعت نے کہا کہ جس بندے کو اپنا مال بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے مشکل محسوس ہو، یا اللہ کے راستے میں زکات دیتے ہوئے مشکل محسوس ہو، تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک علامت اس کے اندر بخالت کی دلیل ہے. بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور زکات دیتے ہوئے بھی دل گھبراتا ہے. تو حقوق العباد، حقوق اللہ دونوں کو سامنے رکھا انہوں نے. چنانچہ جس کو اللہ نعمت دے تو وہ جائز لیمٹ میں اپنے اہل خانہ پر ضرور خرچ کرے، جائز لیمٹ میں اپنے اہل خانہ کے اوپر ضرور خرچ کرے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خیرکم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ آدمی جو خرچ کرتا ہے دین کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہوتا ہے. تو اہل خانہ پر انسان خرچ کرے جو ضرورت کے مطابق ہے. اور اگر انسان حقوق العباد میں کمی کرے یا حقوق اللہ میں کمی کرے تو اس کو بخالت کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت کو سخی سے محبت ہے، اور بخیل بندے کے ساتھ اللہ رب العزت کو نفرت ہے. چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شوح کہتے ہیں بخل کو، نفس کے اندر بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس سے بچ گیا یہ یقیناً فلاح پانے والا بندہ ہے. اور سنیے قرآن عظیم شان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ. کہ کنجوس لوگ یہ مت سمجھیں کہ جو ان کو اللہ نے دیا ان کے لیے خیر ہے، بل ہو شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہے. سیطوقون بما بخلوا به یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اس کی زنجیریں بنا کر اس بندے کو باندھ کر جہنم کے اندر ڈالیں گے. قرآن، اللہ اکبر. تو آدمی اگر بخالت کر کے سوچتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ خیر ہے، یہ تمہارے لیے اب شر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہے، اور اسی کا طوق بنا کر ہم اسی میں جکڑ کر ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِ، کہ جو انسان بخالت کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخالت کر رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بخل سے دور رہو، تم سے پہلی قومیں اسی بخل کی وجہ سے تباہ کر دی گئیں۔ چنانچہ ابلیس کہتا ہے کہ سخی سے مجھے دشمنی ہے اور بخیل میرا پکا یار ہے۔ اور بخالت کے بارے میں ایک حدیث پاک، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں بخیل کو کبھی اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا، قسم کھا کر فرمایا کہ میں بخیل کو اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بخالت سے کتنی زیادہ نفرت ہے، اس کے بدلے سخاوت اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، مگر سخاوت کا مطلب فضول خرچی بھی نہیں، وہ بھی شیطان کا بھائی بن جاتا ہے بندہ۔ تو شریعت نے اعتدال کی زندگی بتائی، اعتدال کی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت کی نعمت کی یہ قدردانی ہوگی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کو جب اللہ رب العزت مال دیں، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جو مقدر میں ہے اس نے آ کے رہنا ہے، جو مرضی ہو جائے مل کے رہتا ہے۔ ایک صاحب ڈھاکہ میں رہتے تھے، جب ملک کی پارٹیشن کا مسئلہ ہوا تو ان کو اچانک فلائٹ لے کر کراچی آنا پڑا، ان کی بیوی کے سر کے اوپر فقط دوپٹہ تھا، کچھ نہیں تھا جو لے کر آئے، اور کتنے مالدار تھے کہ وہاں ان کے ملک کے اندر کئی درجن پیٹرول سٹیشن، گیس سٹیشن تھے، ان کے پاس مال اتنا تھا اس زمانے میں شاید 8 روپے کا ڈالر تھا، اس زمانے میں ان کا ایک اکاؤنٹنٹ ان کے 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا، 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا، اور 4-6 مہینے کے بعد ان کو ضائع کر کے آنسو بہاتا ہوا آ گیا، غلطی ہو گئی فلاں ہے، انہوں نے معاف بھی کر دیا، نوکری پہ بحال بھی کر دیا، اتنا اللہ نے مال دیا تھا۔ اب ایسا بندہ جس کے پاس اتنا مال ہے، اچانک اپنی جان بچا کر فلائٹ لے کر وہ اس حال میں کراچی اتر رہا ہے کہ فقط بیوی کے سر پہ دوپٹہ، کچھ ان دونوں کے پاس نہیں تھا۔ ان کے ایک بڑے بھائی یہاں رہتے تھے، ان کے گھر آ گئے، اب بینکوں میں جو ملین بلین پیسے تھے وہ سارے کے سارے وہیں رہ گئے۔ بہت بڑا صدمہ، اتنا بڑا شوق ان کو ملا، قریب تھا کہ نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا۔ ان کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ جو چلا گیا وہ آ تو سکتا نہیں، اب اگر دل کو لگا لیا اور نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تو ہم ویسے ہی زندگی سے چلے جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم جب دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتے نا تو میری بیوی جان بوجھ کے ٹاپک چھیڑتی اور کہتی کہ بس میں عورت زاد ہوں، کمزور ہوں، میرا دل بہت ہی چھوٹا ہے، مجھے بہت اس کی جو ہے نا فکر لگ گئی ہے، اور میرے میاں پتہ نہیں ان کا دل کتنا بڑا ہے، انہوں نے تو اس کو ہاتھوں کی میلی بنا کے اتار دیا۔ جب بیوی ایسی باتیں کرتی تو کہنے لگے مجھے بھی دل بڑا کرنا پڑتا، میں بھی ذرا ہمت سے بیٹھتا کہ بھئی میں ڈپریس نظر نہ ہوں. خیر اس نے باتیں کر کر کے اس نے مجھے ڈپریشن سے آلموسٹ نکال لیا کہ بھئی ڈپریس تو اس کو ہونا چاہیے تھا. یہ کہتی ہے کہ جی مقدر میں جو ہوتا ہے وہ تو ملنا ہے. جب تھوڑا میں ڈپریشن سے نکلا تو ایک دن بیوی نے کہا کہ دیکھیں ہمارا پروردگار جو وہاں تھا وہی یہاں ہے، جو مقدر وہاں تھا وہی مقدر یہاں. گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالیں اللہ آپ کو غنی کر دیں گے، یہ آپ کے نصیب ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے بھائی سے پیسے ادھارے لیے اور ایک ٹرک خریدا گڈز ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اللہ نے میرے کام میں ایسی برکت دی کہ 5 سال کے اندر میں 200 ٹرکوں کی کمپنی کا مالک بن چکا تھا. اللہ نے پھر وہ نعمت دی. تو مقدر ہے نا، جہاں جائے گا اللہ اس کو دے گا. ہمارے ایک اور بڑے قریبی ساتھی ہیں، وہ دفتر میں کام کرتے تھے، ساری عمر دفتر میں کام کرتے کرتے ریٹائرمنٹ لی. اللہ کی شان کہ ان کو کوئی 10-15 لاکھ روپے ریٹائرمنٹ بینیفٹ کے طور پر ملے دفتر کی طرف سے. انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کہیں انویسٹ کر دیتا ہوں. تو ایک ان کا جاننے والا تھا، ان کو انہوں نے وہ 10-15 لاکھ دے دیے کہ بھائی بچوں کا چلتا رہے خرچہ، کچن کا مسئلہ چلتا رہے. اللہ کی شان کہ وہ بدنیت آدمی تھا، اس بندے نے 2 سال میں وہ سارے کے سارے پیسے زیرو کر کے ان کو کہہ دیا جی کہ ایک پیسہ بھی نہیں ہے. کہنے لگے جس دن اس نے مجھے یہ کہا نا کہ اب کوئی پیسہ نہیں، وہ رات پوری مجھے نیند نہیں آئی کہ میں نے پوری زندگی کی کمائی دی اور اس نے یوں میرے ساتھ بد معاملگی کی، بد اعتمادی کا معاملہ کیا اس نے. میں اب صبح کیا کروں گا، ریٹائر ہو چکا ہوں، نوکری نہیں مل سکتی، کاروبار آتا نہیں، میں کیا کروں گا. میں نے سوچا میں کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں. کہنے لگے کہ اللہ والے کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو، روداد سنائی، جی میں مظلوم ہوں، میں کیا کروں، میں اس سے زبردستی بھی نہیں کر سکتا، لڑائی جھگڑے والا بندہ نہیں. کہنے لگے انہوں نے میری بات تسلی سے سنی اور سن کر فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رزق کس کے ذمہ ہے؟ میں نے کہا اللہ کے. تمہارا رزق کس کے ذمہ ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے. وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین میں جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. کہنے لگے انہوں نے دوسرا کوسچن پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رزق زمین میں ہے یا آسمان میں ہے؟ یہ کوسچن تھوڑا مشکل تھا. میں نے کہا حضرت آپ بتائیں. کہنے لگے قرآن پاک کہہ رہا ہے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، لوگو تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، خزانے ہمارے پاس آسمانوں میں ہیں، ہم وہاں سے تمہارا رزق آہستہ آہستہ اتارتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب رزق آسمانوں میں تو تمہارا رزق تو وہاں پڑا ہوگا نا، جس نے تمہارے پیسے ضائع کیے دنیا کے ضائع کیے ہیں نا، جو اوپر تمہارا سرمایہ ہے وہ تو نہیں نے ضائع کیا. کہ نہیں. کہنے لگے قدم بڑھاؤ، ایک وعدہ کرو میرے ساتھ. میں نے کہا جی. کہنے لگا وعدہ یہ کرو کہ اے اللہ میں رزق کے حلال کے لیے قدم بڑھا رہا ہوں، میرے اوپر رحمت فرما، میں کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ وہ پہلے کو بھی معاف کر دو، اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، اور اپنا کام کرو. خود وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنا کام چند ہزار روپے سے شروع کیا، اللہ رب العزت نے میرا کام ایسا سمیٹ لیا، اس کی رحمت نے ایسا میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ اگلے چند سالوں میں وہ آدمی کروڑوں روپے کی مالیت کا مالک بن چکا تھا. کہنے لگا اس وقت میں کروڑوں میں ڈیل کرتا ہوں اپنی. ایک وقت تھا کہ جب میں ہزار مشکل سے کہیں سے گنتا تھا، تو پریشانی کس بات کی؟ اس لیے جب اللہ رب العزت رزق دیں تو بندہ حرام کی طرف قدم نہ اٹھائے، حلال کی طرف سوچے. برکت اللہ دینے والے ہیں، وہ عطا فرما دیتے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بخل کی بیماری اگر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل، اپنے دل پہ جبر کر کے اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرو. جب خرچ کرنے لگ جاؤ گے پھر دل بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا. یہ ایسا ہی ہے، بندے کو کئی دفعہ پوچھو کھانا کھانے ہیں، کہتے نہیں بھوک نہیں ہے. بھائی ایک لقمہ لے لو، وہ بندہ ایک لقمہ لینے بیٹھتا ہے نا تو دو روٹیاں کھا کے اٹھتا ہے. یہی حال اس کا بھی ہے کہ اگر دل بخیل ہے تو آپ دل پہ جبر رکھ کے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں، جو حقوق العباد ہیں ان پہ خرچ کریں. جب خرچ کرنے لگیں گے اللہ رب العزت خود بخود دل کو بھی اس کے مطابق ہی ڈھال دیں گے. ہمارے اقابر میں اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو خوب مال سے نوازا. چند واقعات آپ کو ان کے بھی سنا دوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو مال بھی خوب دیا اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کو استعمال بھی خوب کیا. چنانچہ مشہور ہے کہ مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی، ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا اور وہ پانی بیچتا تھا. لوگوں کو بڑی تنگی تھی کہ کہاں سے پیسے لائیں پانی خریدنے کے لیے. عثمان غنی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، بھائی کنواں بیچ دو. اس نے کہا میں کیوں بیچوں، مجھے تو پیسے ملتے ہیں، پانی بیچتا ہوں. بھائی منہ مانگی قیمت لے لو. اس نے کہا نہیں میرا بزنس ہے. عثمان غنی اللہ عنہ بھی بزنس مین تھے، فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں اگر تجھے اچھا لگے. کیا؟ فرمانے لگے کہ پوری قیمت جو تمہاری سمجھ میں آتی ہے وہ بھی لے لو اور آدھا پانی مجھے بیچ دو، آدھا آپ رکھ لو. اس نے سوچا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پیسے بھی پورے مل گئے جو میں چاہتا ہوں، اور ایک دن میں نکالوں گا ایک دن یہ نکالیں گے، کوئی بات نہیں میں پھر بیچوں گا. لو جی عثمان غنی اللہ عنہ نے اس کو پیسے دے دیے اور ایک دن خود نکالنے لگے ایک دن وہ نکالنے لگا. چند دن جب ہر چیز سیٹل ہو گئی تو عثمان غنی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ میری باری کے دن جو پانی بھرے گا مفت پانی بھر کے لے جائے. اب لوگوں کو ایک دن پانی مفت ملنے لگا تو پیسے سے کون خریدے؟ سب لوگ مفت والے دن آ کے بھرتے اور دوسرے دن انتظار کر لیتے. چند دنوں میں یہودی کے پاس گاہ کی کوئی نہیں. پھر وہ آیا کہ جی میں اپنا باقی آدھا حصہ بیچنے آیا ہوں. تو عثمان غنی اللہ عنہ نے اس کو کچھ اور پیسے دے کر وہ باقی بھی خرید لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. دیکھا، یہ تھے جن کو اللہ نے عطا کیا تھا. عید کا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، مدینہ کے یتیم آئیں گے، مساکین آئیں گے، بیوائیں آئیں گی، تو اگر کچھ دیں کہ میں منگوا لوں پکا لوں، ہم بھی کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے جیب میں تو اس وقت کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، خاموش ہو گئی. نبی علیہ السلام عید کے لیے تشریف لے گئے، عید کی نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر کے اندر کھانا پکا ہوا ہے، آنے والے مہمان بھی کھا رہے ہیں، فقراء مساکین بھی کھا رہی ہیں، گھر والے بھی کھا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام بڑے حیران، پوچھا عائشہ حمیرہ یہ کہاں سے آ گیا سب کھانا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عید کے لیے تشریف لے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہر ہر زوجہ کے گھر ایک سامان سے لدا ہوا اونٹ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر بھیجا. ہر ہر ماں کے گھر، ام المومنین تھی نا، آپ کی ہر ہر زوجہ کے گھر میں سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ ہر ہر گھر میں تحفہ کے طور پر بھیجا. تو اس سامان میں سے ہم نے پکایا، ہم بھی کھا رہے ہیں اور آپ کے لیے بھی کھانا موجود ہے، کھائیے. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا دل خوش ہوا، نبی علیہ السلام نے دعا دی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے لیے قیامت کا حساب آسان فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے جتنے مالدار اس امت میں ہوں گے ان میں سے سب سے زیادہ آسان حساب اللہ تعالیٰ عثمان غنی جلانوں کا لیں. دیکھو اللہ نے نعمت دی، اس نعمت کو کیسے استعمال کی. مدینہ طیبہ میں گندفت ہو گئی، لوگ پریشان، عین جب گندم ختم تھی عثمان غنی لانو کا ایک قافلہ جو کئی سو اونٹوں پہ مشتمل تھا وہ گندم لے کے شام، بلاد شام کی طرف سے آ گیا. اب جیسے ہی وہ آیا تو تھوک والے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو کچھ لوگ پرچون والے، تو وہ جو تھے نا پرچون والے وہ سب آ گئے کہ عثمان ہمیں بیچ دو پھر ہم آگے بیچتے رہیں گے. پوچھا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جو قیمت ہے اس سے دگنی دیں گے، تھوڑی ہے. ایک نے کہا تین گنا قیمت دیں گے، تھوڑی ہے. چار گنا دیں گے، تھوڑی ہے. بڑھتی گئی قیمت، حتیٰ کہ اتنی شارٹیج تھی گندم کی کہ مدینہ کے بیوپاریوں نے 10 گنا قیمت پر خریدنے کے لیے کہہ دیا. سوچئے ذرا 10 گنا کتنا نفع ہوتا ہے کہ آپ 100 روپے کی چیز خریدیں اور 1000 روپے اس کے بدلے ملے. تو جب 10 گنا قیمت لگ گئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر بھی انکار کر دیا. تو دو چار بیوپاری مل کر آئے، عثمان چاہتے کیا ہو؟ اتنا ہم پیسہ دے رہے ہیں اور پھر بھی بیچنا نہیں چاہتے. عثمان غنی اللہ نے کہا کہ آپ لوگ مجھے نفع تھوڑا دے رہے ہیں. عثمان 10 گنا قیمت دے رہے ہیں ہم آپ کو، یہ تھوڑا نفع ہے؟ فرمان لگے ہاں تھوڑا نفع ہے. تو بھائی زیادہ نفع کون دے گا؟ کہنے لگا ایک ایسا پرچیزر ہے میرے پاس جو میرے اس مال کو 700 گنا پرائس کے اوپر خریدنا چاہتا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں. چنانچہ انہوں نے سینکڑوں اونٹوں کا غلہ اسی وقت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. چونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک دانے کو 700 دانہ بنائیں گے، تو فرمایا میرے پاس ایک ایسا پرچیزر ہے جو میرے مال کو 700 گنا پرائس پہ خریدے گا، 700 ٹائم. اور انہوں نے پوری کی پوری گندم مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر. تو اللہ رب العزت جن کو یہ نعمت دیتا ہے وہ اس نعمت کے ذریعے پھر اللہ کا قرب بھی پاتے ہیں اور جنت کے درجے بھی پاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا، ہماری ضرورت صرف یہاں نہیں ہے میرے دوستو، یہاں تو ہم 70, 80, 100 سال ہیں نا، اور آگے تو ہمیشہ ہمیشہ ہیں. تو بزرگ فرماتے تھے کہ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کے لیے کوشش کر لو، اور جتنا آگے رہنا ہے اتنا آگے کے لیے کوشش کر لو. اللہ تعالیٰ جس بندے کو دنیا کا سیٹھ بنائے لازمن اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں تیرے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں تو مجھے جنت کا بھی شیٹ بنا دے. کیوں نہیں خرچ کرتا؟ اس لیے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں, کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. مالدار تو وہ ہوا کہ جس کو اللہ نے دیا بھی خوب اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی خوب کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا, یہ اپنی آخرت بنا رہا ہے. اور چوکیدار وہ ہوا جو صبح اٹھ کے بینک سٹیٹمنٹ دیکھتا ہے, اب اکاؤنٹ میں اتنا, فلاں جگہ اتنا, فلاں جگہ اتنا. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بندہ کچھ سالوں کے بعد یہاں سے چلا جائے گا, اولاد اس مال پہ عیاشی کرے گی اور باپ کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا, یہ حدیث پاک میں نے کسی پہلی مجلس میں بیان کی, کہ نبی علیہ السلام ویسے ہی کوئی بات فرما دیتے تو بہت کافی تھی اس کی سچائی کے لیے. نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا, جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقہ کی وجہ سے اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے. مال ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے صدقہ کی وجہ سے. اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے, انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا. بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تم کمی کی امید ڈر نہ کرو, کم نہیں ہونے دے گا. اس لیے اس کو انفاق فی سبیل اللہ. انفاق کیوں کہتے ہیں بھائی؟ عربی کا ایک لفظ ہے نفق. نفق کہتے ہیں ٹنل کو. تو یہ جو اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرتے ہیں نا, اس کے لیے انفاق کا لفظ ہے. ٹنل کیا مطلب؟ کہ ٹنل میں اگلے نکلتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں. سبحان اللہ, کیا کنسپٹ دیا. فرمایا نکالو گے تو اور بھیجیں گے, نہیں نکالو گے تو بھیجیں گے بھی نہیں. اس لیے فرمایا انفق انفق علی, تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. سنیے ایک حدیث میں, اب بات کو سمیٹنے چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اس لیے رزق زیادہ دیتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو پہنچانا چاہتا ہے. یہ ڈاکیے ہوتے ہیں, اللہ ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ان کو دے دیتا ہے. اگر یہ اس پیسے کو اللہ کی مخلوق تک, نیک کاموں تک پہنچاتے رہیں گے, اللہ ان کو برکت دیتے رہیں گے. جب یہ پہنچانا چھوڑ دیں گے, اللہ ان کی بجائے کسی اور کو اپنا ڈاکیہ متعین فرما دے. تو معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت زیادہ کسی کو یہ نعمت دیتا ہے تو ساری اس کی اپنے پیٹ کے لیے تو ہوتی نہیں, اس میں اوروں کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو انسان اہل خانہ پر خرچ کرے, قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے, غرباء, مساکین, مساجد, مدارس, جو اللہ کے کام ہیں ان پر خرچ کرے اور اپنی آخرت کو بنائے. اللہ رب العزت ہمیں یہ نعمت عطا بھی فرمائے اور اس نعمت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوهاب, اللهم صل علی سینا محمد وعلی آل سینا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما.
اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم رمضان کا آخری عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ، اتق من النار، آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. اے رب کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما دیجیے. رب کریم ہم نے جو چھوٹے بڑے گناہ کیے، میرے مولا ہم معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ مال آپ کی نعمت ہے، آپ نے ہمیں ہماری ضرورتوں سے زیادہ عطا کیا، ہم اس کی قدردانی نہ کر سکے. اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیجئے، ہمیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرمائیے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ کاروبار میں برکتیں عطا فرما، گھر بار میں برکتیں عطا فرما، آپس میں الفتیں محبتیں عطا فرما. میرے مولا لڑائی جھگڑے فساد سے ہمیں محفوظ فرما، امن سکون کی زندگی عطا فرما. میرے مولا آج کی رات پہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. اے اللہ رمضان کا آخری عشرہ اور وہ بھی رات کا وقت ہے، اے رب کریم ہر رات میں آپ لاکھوں انسان جہنم سے بری فرماتے ہیں. اے پروردگار عالم آج کی رات میں ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجیے. اے رب کریم مہربانی فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارا معاملہ آپ کی ایک نظر پر منحصر ہے، آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے. زندگی میں کبھی بھی اگر ہم سے کوئی بڑا بول نکل گیا، کوئی بڑی تکبر کی بات نکل گئی، میرے مولا ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ معافی مانگتے ہیں، اے اللہ معافی مانگتے ہیں. اللہ اس کی سزا سے ہمیں بچا لینا، میرے مولا سزا نہ دینا. رب کریم ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، رب کریم ہم اپنا سر جھکاتے ہیں. اے اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما دینا، تکبر سے بچا لینا. اے اللہ نعمتوں کی محرومی سے بچا لینا. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دینا. اے اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ دین کے کاموں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. میرے مولا قیامت کے دن کی سرخروئی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں بنے گا، رب کریم آپ ہمارے اس دن کے ساتھی بن جائیے. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے. اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ کے بندے دور دور سے آ کر یہاں آپ کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، امیدیں لے کر آئے ہیں. اللہ دن گزرتے جا رہے ہیں، ہمارے دل کب بدلیں گے میرے مولا؟ کب وقت آئے گا ان دلوں میں بھی بیداری آئے گی، ان دلوں میں بھی حضوری آئے گی، ان دلوں میں بھی ذکر کی لذت آئے گی؟ میرے مولا مہربانی کر دیجئے، ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور ہم جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے ہی رہیں. رب کریم رحمت کر دیجئے، میرے مولا زندگیاں بدل دیجئے. اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ جیسے خوش ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، آپ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں. اللہ دلوں کو خیر پہ پھیر دیجئے، رحمت کا معاملہ کر دیجئے. اے اللہ علم کا رنگ چڑھا دیجئے، عشق کے رنگ میں رنگ لیجئے، ہمیں اپنے عشاق میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ زندگی دین کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے. رب کریم اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرمائیے، نبی علیہ السلام کے در کی حاضری نصیب فرمائیے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا مستورات گھروں میں موجود ہیں، اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرمائیے. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. ہمارے کچھ قریبی متعلقین دوست عزیز اقارب، اے اللہ پچھلے دنوں فوت ہوئے، ایک صاحب کچھ ایک آدھ دن پہلے فوت ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرما اور سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا. میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرمائیے اور ہماری اس محفل کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. برحمتك يا أرحم الراحمين.